الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر و ذا سامین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. موزہ سامین کرام, متقین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں اور آج کی اس آیہ کریمہ میں صاحب ایمان کے لیے جو حصہ مزید ارشاد فرمایا گیا, جیسے والذین یؤمنون, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں, ایمان کے حصوں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس پر بما انزل الیک, اس پر جو آپ پر نازل کی یعنی قرآن کریم, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئے. تمام کلام جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا قطب سابقہ کے حوالے سے, صحائف کے حوالے سے, اس تمام پر ایمان لاتے ہیں. یہ سارا حصہ کلام ذاتی ہے اور کسی حصے کا انکار کفر ہے. کسی صحیفے میں, کسی سابقہ آسمانی کتاب میں کہاں کیا درج تھا ہم نہیں جانتے, لیکن اگر کوئی یہ انکار کرے کہ میں کسی ایک صحیفے یا کتاب کا انکار کرتا ہوں جو سابقہ حصوں میں اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے, چونکہ کلام ذاتی باری تعالیٰ ہے, اس پر ایمان لانا ایمان کے حصوں میں سے ہے, تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا, بھلا وہ جانتا بھی نہ ہو کہ وہاں کیا ارشاد فرمایا گیا. اور دو حصے, ایک حصہ اطلاق ہے, بنیاد ہے, ایمان ہے, دوسرا حصہ احکام کا. تو بنیادی جو اطلاع ہے وحدانیت باری تعالیٰ کی, جو ایمان کے حصے ہیں, بنیادی حصے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہی حصے ہیں. دوسرا حصہ آتا ہے احکام کا, اوامر و نواہی کا. اس میں عبادات کے حوالے سے کہ اگر روزہ ہے تو اس کے اوقات میں, نماز کی ادائیگی اوقات میں, کھانے پینے کی چیزوں میں حلال حرام میں, تو وہ مختلف پہلو ہیں. ان میں اقوام عالم کے حالات, مزاج, اس فضا کے مطابق. لیکن وہ اسے مخصوص قوم یا مخصوص وقت کے لیے عطا فرمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کچھ نازل فرمایا گیا, یہ سارا وہ حصہ ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے اور تمام وقتوں کے لیے ہے. اس میں کوئی قوم کی, آبادی کی, علاقوں کی, وقت کی قید نہیں ہے. قیام قیامت تک اگر کسی نے حق کی راہ کو اختیار کرنا ہے تو یہی راستہ ہے, یہی حق ہے. پھر دوسری بات, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کلام ذاتی کے نزول اور آپ سے سابقہ کتب کے حوالے سے ہوا, تو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاتم النبیین, اس حوالے سے جب آیات کو آپ تحقیقی طور پر دیکھیں گے تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ کریمہ سے بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ سے سابقہ حصوں پر جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو آپ کے بعد پھر کوئی اور نہیں ہے. اس آیہ کریمہ میں یہ اعلان بھی موجود ہے اور یہ بھی تصدیق کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. پھر جب بات ایمان کی آتی ہے تو کسی بھی دعوے میں بڑی بنیادی حیثیت جو دعوے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے. اور ایمان اگر اسے سادہ انداز میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کیفیت اور حال ہے جو ماننے کی ہے. اب کیا مانا کہ اس مانے ہوئے حصوں پر عمل نہ کیا جائے تو کیا وہ ماننا ماننے کے کلی معنوں میں داخل ہوگا؟ اللہ کریم کے کلام کو مان رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مان رہا ہے, اس پر ایمان لا رہا ہے. اور جب اس پر ایمان لا رہا ہے مان رہا ہے, ان مخاطبین میں داخل ہو رہا ہے جنہیں اللہ کریم مخاطب فرما رہے ہیں, تو پھر جو حکم ہے جب حکم عدولی ہوگی تو وہ کیا صورت رہ جائے گی؟ اللہ کریم کی ذات غفور الرحیم ہے, ادائیگی میں کہاں کتنی کمی ہے, کہاں کتنی بہتری کی گنجائش ہے. تو ہماری تو شاید یہ بحث نہ ختم ہو سکے کہ جتنے طرح کے معاملات ہیں, چاہے وہ دار دنیا کے حوالے سے ہیں چاہے عبادات کے حوالے سے ہیں, چے جائے کہ تجاوز اور زیادتی ہو, تو یہ جو وصف بیان فرمایا جا رہا ہے یہ وہ وصف ہے جو متقین کا ہے. چونکہ قرآن کریم ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے, دکھا رہا ہے متقین کو, تو یہ اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں متقین کے. اب اس ماننے کا ایک اور پہلو کہ جو جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا مانا. انبیاء رسول اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ہیں, ازل سے اللہ کریم نے ان کو منتخب فرمایا, مخلوق کی رہنمائی کا سبب فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ کریم نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور دوبارہ آپ کا نزول ہوگا, دوبارہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے, احقاق حق کے لیے آپ کفر و شرک کے مقابل ہوں گے, آپ فتح یاب ہوں گے, مخلوق کو حق نصیب ہوگا, آپ دنیا کی زندگی بسر کریں گے اور پھر دار دنیا سے آپ پردہ فرما کر برزخ میں منتقل ہوں. لیکن آپ کی بھی نبوت کا انبیاء سابقہ کے تحت مانا گیا ہے, جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ نے بھی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا ہے, آپ بھی شریعت محمدی کے پابند. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے, کچھ صحابہ تشریف رکھتے تھے, تو آپ حضرات کے پاس ایک ورق تھا, آپ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کتب سابقہ کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جب پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں تو عرض کی گئی, آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہوتے تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا ہوتا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر انہیں بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا. اس کا ایک وہ پہلو جو مخفی حصہ ہے. اس حوالے سے جب میں مشائخ کے ارشادات دیکھتا ہوں اور اس تحقیقی پہلو کو جو انہوں نے اسے اجاگر کیا, ان کی اس محنت کو یا اس حصے کو دیکھتا ہوں, تو وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہر صدی میں صاحب دل کا ہونا اور صاحب دل سے مخلوق خدا کو دینی حوالے سے تقویت کرنا, اسی حوالے سے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوں جوں خیر القرون سے وقت دور ہوتا جا رہا ہے انحطاط بڑھتی ہے. پہلے مخلوق میں علماء صوفیاء یہ وہ سبب ہوں گے جو مخلوق تک حق کے پہنچنے اور مخلوق کی رغبت حق کی طرف جو ہے اللہ کریم انہیں اسباب میں داخل فرمائے. پھر جب برائی بہت بڑھ جائے گی, شدت بہت زیادہ ہو جائے گی, تو بات ایسے ہو جائے گی کہ ولی اللہ کی قوت سے بات بڑھنے لگے گی, تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ نزول فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی وہ قوت اور طاقت جو ان مقرب ہستیوں کی ہے، لیکن یہ حصے سارے تحت ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، لیکن مخلوق کے خدا کو پھر ایک قوت نصیب ہوگی ایمانی طور پر، ولی اللہ کی نسبت بہت قوت بڑھ جائے گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلوق میں تشریف آوری سے۔ تو یہ سارے وہ اسباب ہیں جو اللہ کریم کی رحمت، اللہ کریم کا کرم مخلوق پر ہے، یہ سارے سبب مخلوق کے لیے اللہ کریم نے فرمائے، وگرنہ اللہ کریم کو اس سارے حصوں سے کوئی ذاتی حاصل نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کوئی شے تعمیر کرنی ہے ہمارے رکوع و سجود سے، یا کارگاہ حیات میں ہمارا ہونا اللہ کریم کی نعوذ باللہ کو مجبوری تھی، یہ سارے اللہ کریم کی کرم اور احسان ہے مخلوق کی طرف۔ تو بہر کیف اس موضوع سے کس کا کس درجے کا اتفاق ہے نہیں اتفاق، لیکن ایک بات طے ہے کہ کسی بھی شعبے کا ماہر اس شعبے کی تحقیق یا بحث جو ہے اسے سمجھ بھی سکتا ہے، اس کی کمی بیشی کا ادراک کر سکتا ہے اور اس میں رائے دے سکتا ہے، لیکن جب اس شعبے سے باہر کی بات آئے گی، کسی شعبے کو بھی لے لیں، آپ جدید علوم میں سائنس کو لے لیں، کہ جو جس شعبے کا ہے اس شعبے کی وہ نکات تو سمجھتا ہے، اس پر اس کی رائے جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے، لیکن اپنے شعبے سے باہر جب وہ رائے دیتا ہے تو پھر زیادہ جو خطرہ ہے وہ ٹھوکر کھانے کا ہے۔ اسی طرح جب صوفیاء کسی موضوع کو اٹھاتے ہیں تو ان کی بنیادی جو حدود و قیود ہیں وہ قرآن و سنت کے تحت ہوتی ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، اولیاء اللہ کا مخلوق میں ہونا حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول قرآن و حدیث سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور صاحب حق کا احقاق حق کے لیے برسر پیکار ہونا کوئی شائبہ اور شک کی بات نہیں۔ تو جو باریکی میں نے اپنے مشائخ کے حوالے سے عرض کی، اسے جب آپ ہر پہلو سے دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ہر کیف اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ تو بات جب ایمان کی آئے گی، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر بما انزل علیک، جو آپ پر نازل، اب کیا ایمان لانا صرف اقرار ہے؟ نہیں، تصدیق کی ضرورت ہے، تصدیق اس درجے کی کہ وہ تصدیق عمل پر لا کھڑا کرے۔ پھر انسانی معاشرے میں جہاں انسان بچتے ہیں وہاں ضرورت ہے قانون کی، اور نہ صرف قانون کی بلکہ اس کے اطلاق کی اور اطلاق میں مساوات کی۔ یہ تین درجے یا تین باتیں انسانی معاشرے کی بڑی بنیادی ضرورت ہے، اسی پر انسانی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم میں ان تین چیزوں میں سے کسی ایک، چونکہ پہلا حصہ تو ہونا یا نہ ہونا ہے، اس کو تو ہلائیں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی، دوسرے اس ہونے میں اس کا اطلاق اور مساوات ہے، مساوات میں فرق ڈال دیں تو بھی بے شمار نقائص پیدا ہو جائیں گے، پھر اس کے اطلاق میں کمزوری کر دیں تو بھی بے شمار فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ان تینوں کا اپنے اسی انداز سے ہونا انسانی معاشرے کی ضرورت ہے اور بنیاد ہے، اسی پر انسانی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں کر اور کیسے ممکن ہو کہ جب ہم مانیں اور جاننے کی زحمت نہ کریں، کجا اسے عمل تک لائیں، کیسے ہوگا ایک اسلامی معاشرہ، کیسے اللہ کریم کی برکات سے مخلوق جو ہے وہ مستفید ہوتی ہو رہے ہوئے گی۔ پھر صرف اپنی زندگی نہیں ہے، متعلقین ہیں، اپنے پیارے ہیں، کتنی دفعہ اپنے عزیز ہیں جو غلطیاں اور خرابیاں کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو شفقت ہے، ان کے لیے جو محبت ہے، ان کے لیے جو ان سے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالتی ہے اور بندہ معاف کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اپنے اس رشتے اور اپنے اس پیار کی وجہ سے. تو ہماری جو بے عملی ہے، یہ کیا ہماری اولاد پر اثر انداز نہیں کرے گی؟ ہم اپنا وقت بسر کر کے دنیا سے گزر جائیں گے، تو کتنی کوشش کی کہ بچوں کے لیے کوئی مال و دولت ہو، ان کا گھر ہو، کہیں سر چھپانے کی جگہ ہو، بنیادی ضروریات جو ہیں ان میں ان کو تکلیف نہ ہو. آپ دیکھیں تو صحیح، مخلوق پوری دنیا میں سرگرداں ہے، پیدا کہاں ہوئے، پلے بڑے کہاں، ذریعہ معاش میں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے. تو کثیر لوگوں سے پوچھو تو وہ اپنے ان پیاروں کی طرف اشارہ کریں گے جو ان کی ذمہ داری میں، کثیر کم لوگ ہوں گے جو ذات کہیں گے. اب اس سارے میں ہم ان کو کس ماحول میں چھوڑ رہے ہیں، وہ کس کردار کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں؟ پھر یہ ساری سہولت تو عارضی ہے. قرآن کریم بیان فرماتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر، ارشاد ہے احمد کے ماننے پر، امتحان نہ ہوتا تو میں کفار کو، مشرکین کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی رہائشیں، سیڑھیاں، دروازے، چھتیں سونے چاندی کے ہوتے. اس کی حیثیت کو، چونکہ یہی سونا چاندی جو اللہ کے حکم سے نکل کر جمع کیا جائے گا، یعنی جیسے حکم میں اس کے مخالف جمع کیا جائے گا، تو دوزخ میں یہی پگھلا کر وجود پر اسی کی مہریں لگیں گی کہ یہ وہ سونا اور چاندی ہے جسے تو جمع کرتا رہا ہے، لے اس کے پر اس کو اس کے مزے چکھ. آیت ہے قرآن کی. تو پھر وہ جو ان کی عارضی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی کھپا دی، اپنی صحت کا خیال نہ رکھا، اور جہاں ابدی انہوں نے رہنا ہے اس کے لیے ہم انہیں کیا ماحول دے کر جا رہے ہیں. تو ہر ایک اپنے مطابق جتنی حیثیت اللہ کریم نے اسے دی ہے، جتنی استطاعت اللہ کریم نے کسی کو بھی دی ہے، اس کے مطابق وہ مکلف. اب وہ حصہ جو ہماری ذمہ داری میں ہے، جس کی جواب دہی ہے اور جس کا ہم نے جواب دینا ہے، اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جب بات متقین کی آئے گی تو یہ ماننا، محض اقرار کے حصوں تک ماننے کے معنوں میں نہیں داخل ہو، اس کے ساتھ تصدیق چاہیے ہو. اور تصدیق خفی کے ساتھ ظاہری اعمال کی صورت میں ہوگی، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا انسانی زندگی کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ جو معاشرہ اس میں ٹھہراؤ بھی دیتا ہے اور اس میں ترقی کا سبب بھی. جس انداز سے اسلام کسی کو مخاطب کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعا کا ارشاد فرماتا ہے، کسی ناراضگی کو 3 دن سے طوالت نہ دی جائے، بڑے اور چھوٹے کے جو حصے، بڑے کے ساتھ جو ادب سے پیش آنا ہے، چھوٹے پر جو شفقت کرنی ہے، تحمل رکھنا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک لہجے کو اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں انہیں ان حصوں سے آپ مزین کریں، پھر دیکھیں کیسی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. کئی دفعہ جو گرد و پیش کے حالات ہیں یہ سبب کرتے ہیں غصے کا، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب بندہ کسی پر غصے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا وہ تو ہے، اپنے ساتھ کیا ہوا؟ پھر جب تک اطلاق نہیں ہوتا قوانین کا، نفاذ نہیں ہوتا، محض کلام سے کوئی نہیں مانتا. اللہ کریم نے صحابہ کرام کی جماعت بعد از انبیاء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیام قیامت کے آخری بندے تھے، انبیاء کرام کے بعد وہ ہستیاں ہیں جنہیں بلند حیثیت عطا فرمائی، جن کے ایمان جیسا اور ایمان ازل سے ان ہستیوں کو اللہ کریم نے چنا. مخلوق جس آبادی میں بیماری کے نام سے جانتی تھی، اس آبادی کی خاک کو اللہ کریم نے ازل سے چنا، چونکہ مدینہ منورہ میں کثیر تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دفن ہے، وہاں کی خاک کو اللہ کریم نے ازل سے عظمت عطا فرمائی. وہاں قانون دیا گیا اور اس پر مساوات سے اطلاق جو ہے وہ کیا گیا. اس عظیم جماعت میں قانون کا ہونا اور مساوات سے اطلاق ہونا، کون سا معاشرہ پھر رہ جائے گا کہ جہاں اس کی ضرورت نہیں. جو بہترین نمونہ تھے لوگ مخلوق کے لیے، آج بھی جن کے معاملات سے، جن کے کلام سے، جن کے اعمال سے، زندگی کے ایک ایک پہلو سے مخلوق مستفیض ہو رہی ہے اور رہنمائی حاصل کر رہی ہے. وہاں ضرورت تھی قانون اور قانون کے اطلاق کی. انسانی بنیادی انسانی جو مزاج ہے، جو انسانی عوارضات ہیں، حسات انسانی سے لے کر جذبات تک، ایک ایک شے بحثیت انسان ہر ایک کے ساتھ. وہ مقربین تھے، اللہ کریم نے ان پر کرم اور احسان فرمایا، انہیں چنا. عظیم ہستی. اب وہاں جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اس کی ابتدا فرمائی، اس کا اطلاق اپنی ذات سے شروع فرمایا، تربیت. یہ جتنے حصے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے لیے رہنمائی کا سبب. اب ہمارا ماننا کیسا ہے کہ اس عظیم راہ کے اصول تو ہم اختیار نہیں کرتے، اس حق کا ماننا نہ ماننا بہت بڑی بدبختی ہے. ایسی بدبختی ہے جو ہمیشہ 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 کے لیے گھاٹے اور نقصان کا سبب. ماننا بہت بڑی عطا ہے اللہ کی، لیکن اس ماننے میں جو ترقی ہے، اس ماننے کی جو حقیقت ہے، وہ حصے کے وہ تصدیق کے ساتھ عمل تک آئے پھر تو سمجھ آئی مان. اور حصے سابقہ جو ہیں کہ اللہ کریم نے جب جہاں ارشاد فرمایا وہ حق ہے، جو سامنے نہیں ہے، جو گزر چکا، جس میں مخلوق نے انحراف کیا، جس کو لے کر آج بھی مخلوق کھڑی ہے، وہ انحراف شدہ اوراق لے کے کھڑی ہے جس میں اپنی پسند و ناپسند جو ہے وہ تحریریں کی گئیں. لیکن اس حکم کا جو اللہ کریم نے سابقہ حصوں میں ارشاد فرمایا، اس کا بھی ماننا ہے اور اس کا بھی ماننا ہے. اس کے ماننے والوں کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا، قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے. اور اس کا انکار اور رد کرنے والوں کے حالات کیسے رہے، قرآن کریم ہمیں ان کے انجام بد سے بھی ارشاد فرماتا ہے، مطلب فرماتا ہے. تو وہ ماننا جس کی گزشتہ اقوام کی زندگیاں جس سے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہیں، آج ہم جو مان رہے ہیں وہی روش اختیار کریں گے تو پھر نتائج مختلف کیسے ہوں گے. کوئی بندہ یہاں سے مغرب کو چل رہا ہے اور کہتا ہے میں مشرق کی طرف پہنچ جاؤں گا، اس کی منزل اگر مغرب ہے اور وہ مشرق کو جا رہا ہے اور کہتا ہے میں مغرب میں پہنچ جاؤں گا، کیسے پہنچ جائے گا بھائی؟ تو پہلے جو حصے اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، انبیاء رسول کی مبارک ہستیاں اور ان کی مبارک زندگیوں پر قرآن کریم جو روشنی ڈالتا ہے، پھر اس حق کے مقابل جیسے لوگوں نے عمل اختیار کیا، اس کی رہنمائی ہمیں پہنچتی ہے. تو کیا ہر دو روش میں سے ایک روش صالح انجام بالخیر تک نہیں پہنچائے گا، بد تو کیا وہ انجام جو تکلیف دے گا وہاں تک نہیں پہنچائے گا۔ تو لہذا بنیادی حصہ جو ہے کہ متقین کا جو ماننا ہے اسے تصدیق سے عمل تک، اور اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ آتی ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، تو آخرت بھی غیب کے حصوں میں سے ایک حصہ آتا ہے۔ جہاں ایمان بالغیب ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ جو آخرت کا دن ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، جو قیام قیامت ہوگی، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ ہم ان حساب سے نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی پیش آئے گا، پیش آ چکا نہیں ہے، پیش آئے گا، بعد کی بات ہے، یہ بھی غیب کے حصوں میں سے ایک غیب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف موضوعات پر اور جگہ بھی اسی طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک بات جو ہے وہ متعدد جگہ ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ کریم کا کلام ہے، ایک دفعہ کا فرما دینا کافی ہے، لیکن اس کا جو عدد ہے، یہ جو متعدد دفعہ بیان فرما جاتا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، یہ معاملہ کتنا اہم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یہاں جب فرمایا گیا وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو پہلا حصہ ایمان بالغیب میں داخل ہوگا، لیکن پھر جب ارشاد فرمایا گیا تو پھر ایک انسانی جو مزاج ہے اس کا جائزہ لیں، تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اس وصف کا، جزا و سزا انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے، یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کیا تو سزا ہوگی، میں نے درست کیا تو اس کی جو جزا ہے وہ ہوگی، بہتری ہوگی، انسانی کردار پر، انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اسی کی مثال آپ دیکھیں، مختلف ممالک میں دیکھیں، مختلف قوانین میں دیکھیں، کہ جہاں قانون ہے اور اس کا اطلاق ہے وہاں لوگوں کے رویے اور ہوں گے، جہاں قانون ہے اور اس کا اطلاق نہیں ہے وہاں لوگوں کے رویے اور ہوں گے، اور کہیں کوئی خطہ ایسا کہ جہاں قانون نہیں ہے وہاں دیکھیں گے لوگوں کے مزاج ہی اور ہوں گے، وہاں طاقت قانون ہوگی، طاقتور کی پسند قانون ہو، وہاں کمزور کی کوئی حیثیت نہیں۔ بڑی چھوٹی سی آپ مثال میں دیکھ لیں کہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر چونکہ مرکزی جو نظام ہے اس کے قریب ہیں یہ آبادیاں، تو جتنے قوانین ہیں ان کا اطلاق اگر کلی طور پر نہیں ہے تو بہت حد تک آتا ہے۔ اس قانون کے ہونے اور اس کے اطلاق میں وہ کمزوریاں جو نفاذ کی کمزوریاں ہیں، اس فرق کے علاوہ بالعموم بہت سارا نفاذ ہے۔ آپ دور چلے جائیں، سرحد کی طرف چلے جائیں، دیپ اندر صوبائی جو حصے ہیں وہاں چلے جائیں، کسی حصے میں بھی، میں کسی ایک کو نہیں کہہ، یہاں بجلی کا ایک میٹر لگوانا، اس کے لیے کتنا خرچہ اور کتنی تگو دو کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بل کی ادائیگی میں اگر زائد بھی آ گیا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے پھر کتنی، اور اس کی بہتری کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر اسی مثال کو دور افتادہ علاقے میں لے جائیں، وہاں میٹر لگاتا کوئی نہیں، سیدھی تار لگ جاتی، بل کیا آئے میٹر کوئی نہیں، کیا سبب؟ جہاں جس درجے کا اطلاق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سارا درست، لیکن جہاں جس درجے کا اطلاق ہے اس درجے کا نیچے آپ جو ہے زمینی حقائق وہ آپ کو شہادت دے رہے ہوں, کسی ایک شعبے کو لے لیں. پھر اسی طرح آپ ممالک میں دیکھ لیں, جن ممالک میں قانون کا نفاذ ہے وہاں معاشرہ جو ہے وہ ظاہری حصوں میں ترقی کر رہا ہے. چونکہ اگر کھانا صحت مند ہوگا تو وہ کافر کھائے گا تو بھی اس کے وجود کو صحت ملے گی, مسلمان کھائے گا تو بھی اس کے وجود کو صحت مضر ہے تو اس کے ساتھ بھی ایمان اور بے ایمان کی شرط نہیں ہوگی. تو جو ظاہری حصے ہیں جہاں غیر مسلم بھی ظاہری حصوں میں قوانین اور ایسے قوانین جو ہمیں دین اسلام عطا فرماتا ہے انہی قوانین کے تحت قوانین اور ان کا نفاذ کرتے ہیں اور ہیں معاشرہ غیر مسلم, وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور بحثیت مسلمان دعوی ایمانی کے ساتھ اگر کوئی معاشرہ اس حق کو مانتا ہے لیکن اختیار نہیں کرتا تو اس کے معاشرے میں آپ کو نتائج نظر آئیں گے کہ وہاں تنزلی ہوگی, ترقی نہیں ہوگی. آرام سے تحمل سے بیٹھ کر ذات اور گھر پھر ملک پھر دنیا جہاں تک رسائی ہے جیسی سمجھ آپ اس کا تجزیہ کریں بات سمجھ آ جائے. تو جب نفاذ کی بات آتی ہے تو پھر جزا و سزا آتی ہے. ٹریفک کا ایک سگنل جہاں نفاذ ہے اس ایک سگنل کو اس لال بتی کو کوئی کراس نہیں کرتا, جرمانہ ہوگا, میرا لائسنس ضبط ہو جائے گا, شاید کچھ وقت مجھے جیل میں ڈال دیں, ہر جگہ کے مختلف قوانین. اور جہاں اطلاق نہیں ہے وہاں لال بتی تو کجا چوک میں گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. تو جہاں قانون کا اطلاق ہوتا ہے وہاں روانی ہوتی ہے اسی ٹریفک میں, جہاں نہیں ہوتا وہاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہوتا. تو بنیاد میں یہ سبب ہوں. اب جہاں اطلاق ہے وہاں پھر سزا ہے. اسی طرح جب وبالآخرات ہم یوقنون, ساری مخلوق اللہ کے حضور جمع ہوگی, کس کا اس کی قسم کے مطابق کیا حساب ہے, کہیں کوئی کمی بیشی نہیں رہے گی, اور شے اللہ کے حضور حاضر ہوگی. جو جو اس نے پیدا فرمایا ہماری اس اللہ کی مخلوق تک رسائی ہے یا نہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے, دیکھی جا سکتی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی, جو جیسی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ کے حضور پیش ہوگی, ایک ایک شے کا حساب ہوگا. اور اگر کسی کمزور بکری کو طاقتور بکری نے سینگ مارا تو اس کا بھی حساب ہوگا. یہ جو قوت اس نے کلام کی, یہ جو قوت اس نے نظر کی, یہ جو قوت اس نے سماعت کی, یہ جتنے حصے اس نے عطا فرمائے ہیں ان کے مصارف کیا رہے, یہ جو تجھے امانت دی گئی تھی, یہ جو تجھے امانت سونپی گئی تھی, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو جتنا آخرت کا ایمان پختہ ہوگا معزز سامعین کرام, اتنا ہر کلام کرنے سے پہلے ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک جھجک آئے گی کہ کیا میں اللہ کے فرمان سے باہر تو نہیں جا رہا, اور کہیں کمی بیشی رہ گئی تو پھر وہ تکلیف معافی کی, اس سے پیشتر کہ میں اس کے حضور حساب کتاب پر پہنچوں میں اس سے معافی مانگوں. وہ کلام ذاتی میں کتنی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ غفور رحیم ہے, اسے معاف فرمانا محبوب ہے, وہ معاف فرماتا ہے, کرم اور احسان. پھر وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے دل میں کہ میں اللہ سے معافی ہوں. تو یہ جو حصے دین اسلام میں جہاں جو ارشاد فرمایا گیا نہ کچھ ہے کم ہے نہ کچھ ہے زائد ہے, عین ضرورت کے مطابق ہر شے ہر رکن. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کھانے کو ہی لے لیں, بنیادی ضرورت ہے کھانا. پہلا لقمہ جو فرد دیتا ہے یا جو بھوک کے مٹنے میں اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی لذت بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ایسے کھاتے جائیں کھاتے جائیں, ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمنا برابر ہو جائے. اس کے پیچھے ایک ایک نوالہ تکلیف کا سبب بنتا ہے کھانے کی بنیادی ضرورت کے بعد. دین اسلام کا کوئی حکم, کوئی رہنمائی نہ نقطہ زائد ہے اور نہ نقطہ کم ہے, عین انسانی ضرورت کے مطابق. اس کا نہ اختیار کرنا, جس درجے کا تجاوز ہے زائد یا کم, اس درجے کا خود انسان اپنا نقصان کرتا ہے. اور کیا خوبصورت معاشرہ تشکیل پایا ان اصول و ضوابط سے. ساری دنیا میں قیمتی شے جان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سانس ٹوٹ رہی ہے پانی کا گھونٹ بھائی کو دے رہے ہیں. کیا معاشرہ تھا, اسی زمین پر اسی آسمان میں دیکھا. یہی طلوع و غروب شہادت دیں گے. کیسا خوبصورت معاشرہ, کیسی عظیم ہستیاں, کیسے پاک صاف پاک باز لوگ. اور وہ نمونہ ہیں, وہ مبارک ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں, چونکہ وہ سینچے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اسوہ حسنہ کا پرتو ہے, عکس انہیں نصیب ہوا. تو کیا سبب ہے کہ میں اپنے زبان و بیان, اپنے خیالات, اپنے معاملات, اپنے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت نہیں کر سکتا؟ کون کیا کہتا ہے, کون کیا کہتا ہے؟ میں نہیں تھا تو کیا یہ جہان فانی رواں دواں نہیں تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو جب تک اس کی فرصت ہے یہ نہیں ہوگا. اللہ کریم کرم اور احسان فرمائے, کمی بیشیاں معاف ہوں, اور یہ حق اختیار کرنے, ماننے سے اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو. اور یہ جو بہر اللہ کریم نے کیفیت قلبی کا عطا فرمایا, اللہ اس میں ترقی عطا فرمایا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.